احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ نور کے پانچویں رکوع کی آیات ہیں اور ان پر ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا تیسرا درس مشتمل ہے. یہ رکوع تین تمثیلات پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی اور اہم ترین تمثیل نور ایمان، اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کی ماہیت کے لیے ہے، اور اصلاً اسی کے پیش نظر اس مقام کو مباحث ایمانی کے ضمن میں اس منتخب نصاب میں شامل کیا گیا ہے. بقیہ دونوں تمثیلیں نور ایمان سے محرومی کی دو حالتوں کو بیان کر رہی ہیں جو بظاہر تو ایک دوسرے سے قدر متفاوت اور مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی باطنی کیفیت کا مظہر ہیں. چونکہ اس رکوع میں تمثیلیں بیان ہوئی ہیں، لہذا اللہ تعالی نے تمثیلوں کے بیان کرنے کی حکمت بھی بیان فرما دی. ارشاد ہوتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالی لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی تمثیل کی احتیاط انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے جیسے کہ وہ شے ہے کما ہیا، اسے کسی تمثیل کی یا تشبیہ کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن بعض مضامین اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن انسانی کی گرفت میں آنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ تشبیہ اور تمثیل کے پیرائے میں کلام کیا جائے تاکہ مختلف لوگ اپنی اپنی شعور کی سطح کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر لیں. چنانچہ تمثیل میں گفتگو کرنے کا یہ انداز آسمانی کتابوں میں بکثرت پایا جاتا ہے. بالخصوص انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بکثرت تمثیلات وارد ہوئی ہیں. اور ایک موقع پر حضرت مسیح سے ان کے شاگردوں نے سوال بھی کیا کہ اے استاد آپ تمثیلوں میں کیوں کلام کرتے ہیں؟ تو حضرت مسیح نے اس کی یہی حکمت بیان کی تاکہ وہی سمجھیں کہ جن کے لیے سمجھنا واقعتاً مفید ہو. ہر کس و ناقص کے اور ہر شخص کے سامنے آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ناقدری کریں، لہذا وہی لوگ کہ جو واقعتاً سمجھنے کے اہل ہیں ان تمثیلوں سے اصل حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس تمہید کے بعد آئیے پہلی تمثیل پر غور کریں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. ان الفاظ سے بعض لوگوں کو ایک مغالطہ ہوا ہے کہ شاید یہاں ذات باری تعالی زیر بحث ہے اور اللہ کی ذات کے لیے کوئی تمثیل بیان ہو رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے فہم اور ادراک، اس کے تخیل، اس کے وہم تک سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے. اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ممکن ہے نہ تمثیل ممکن ہے. لا مثل له ولا مثال له، لہذا ذات باری تعالی کے لیے کسی تمثیل کا یہاں کوئی امکان نہیں ہے. یہاں اللہ کو نور اس معنی میں قرار دیا گیا ہے کہ نور اشیاء کے لیے وجہ ظہور بنتا ہے، نور ہماری بصارت کے لیے واسطہ بنتا ہے. جس طریقے سے کہ ہماری ظاہری بصارت ہے جس کے لیے ہم روشنی کے محتاج ہیں، اگر کسی انسان کی بینائی صحیح سالم ہے لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے تو اشیاء موجود ہوں گی لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں سکے گا. اسی طرح اگر خارج میں روشنی ہے لیکن انسان کی اپنی بینائی ضائع ہو چکی ہے تب بھی دیکھنے کا یہ عمل ناممکن ہو جائے گا. گویا کہ اس ظاہری بصارت کے لیے بھی دو چیزیں لازم ہیں، ایک انسان کی اپنی آنکھوں میں نور بصارت اور ایک خارج میں وہ روشنی جو اشیاء کے ظہور کا واسطہ بنتی ہے. اسی طرح اس کائنات کے مخفی حقائق کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی انسان کے اپنے اندر بھی ایک بصیرت باطنی ضروری ہے اور ثانیاً خارج میں ایک نور ضروری ہے. وہ نور ہے نور ایمان، وہ نور ہے معرفت خداوندی کا نور، وہ نور ہے ایمان باللہ کا نور، کہ اس کے حوالے سے وہ باطنی حقائق کا ظہور اور ان تک انسان کی رسائی ممکن ہے. آسمانوں اور زمین کی اصل حقیقت ہرگز منکشف نہ ہو سکے گی اگر انسان معرفت خداوندی تک رسائی حاصل نہ کر سکے. گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہے گا، نہ انسان اس کائنات کی حقیقت کو سمجھے گا نہ خود اپنی حقیقت کو سمجھے گا جب تک کہ وہ اللہ کی معرفت یا بالفاظ دیگر ایمان باللہ تک رسائی حاصل نہ کرے. اس معنی میں اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. ان کے تمام حقائق اللہ تعالی کی معرفت کے ذریعے ہی روشن ہو سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو اس پوری کائنات پر تاریکی کا ایک پردہ تاری رہے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی مثال یوں ہے. اور یہاں ہمارے متقدمین نے اسی مغالطے کے سد باب کے لیے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کچھ الفاظ محذوف مانے ہیں یا ان کو مقدر سمجھا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مثل نورہ فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں جو اس کے نور کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد نور ایمان کہ جس سے ایک مومن کا قلب منور ہوتا ہے، اس نور ایمان کی تمثیل یہ ہے. کمشکات فیہا مصباح، اب یہاں سے وہ تمثیل شروع ہو رہی ہے. یا ایک بات جان لیجئے کہ تشبیہ اور تمثیل میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. تشبیہ میں مشبہ بہی اور مشبہ لہو، جس چیز کے ذریعے سے تشبیہ دی جائے اور جس چیز کے لیے تشبیہ دی جائے، ان دونوں کے تمام اجزاء میں کامل مطابقت ضروری ہے، لیکن تمثیل میں ممثل بہی اور ممثل لہو کے تمام اجزاء میں کامل مطابقت نہیں ہوتی، بلکہ ایک تمثیل جو ایک مرکب تشبیہ ہوتی ہے اس کا ایک مجموعی حاصل گویا کہ ایک مشابہت رکھتا ہے مجموعی اعتبار سے ممثل لہو کی کیفیت کے لیے۔ تو یہاں تمثیل کے تمام اجزاء اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے ایک ایک جز کی کامل مطابقت دکھائی جائے، تاہم یہ کہ جہاں تک بھی ممکن ہو ممثل بہی اور ممثل لہو کے مابین ایک ربط کو تلاش کرنا یہ گویا کہ ایک علمی کاوش ہوگی۔ تو فرمایا مثل و نور ہی اس کے مثال اس کے نور کی مثال یوں ہے کم اشکاتن جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہو۔ مشکات تاک کو کہتے ہیں، مصباح چراغ ہے، اور اس کے حوالے سے اچھا رہے گا اگر حدیث کی ایک کتاب کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے، مشکات المصابیح، کیونکہ احادیث کے مجموعے میں سے یہ سب سے عام اور تعلیم حدیث کے ضمن میں یوں کہیے کہ پہلی اور بنیادی کتاب ہے کہ جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو مشکات المصابیح وہ تاق جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں، اس لیے کہ اس کتاب میں صحائے ستہ سے انتخاب کر کے احادیث جمع کی گئی، تو گویا کہ ان تمام امہات کتب سے چراغ روشن کیے گئے ہیں اس ایک مشکات میں۔ مثل نور ہی کا مشکات ان فیہا مصباح، اللہ کے اس نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاق ہو اس میں ایک چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، ایک قندیل کی کیفیت میں ہو۔ الزجاجہ تو کانہا کوکبن، زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ تو وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ الزجاجہ تو کانہا کوکبن دریون ایسے ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرت مبارکہ، اب چراغ کا تصور کیجئے کہ چراغ میں کوئی تیل ہوتا تھا، اس تیل میں ایک بتی ڈالی ڈبوئی ہوئی ہے، اور اس بتی کو ڈیس لائٹ دکھا کر جلایا گیا ہے، تو اس میں جلنے والی چیز اصل میں وہ تیل ہے۔ اب اس تیل کے لیے تشبیہ آ رہی ہے، یوقد وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ایک ایسے مبارک درخت زیتون کے درخت کے تیل سے وہ چراغ روشن ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور اس کا تیل قریب ہے کہ بھڑک اٹھے روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ یہ در حقیقت اس روغن اس کے صاف اور شفاف ہونے کے لیے ایک انتہائی بلیغ تشبیہ ہے۔ وہ درخت کہ جو نہ کسی جھنڈ کے مشرقی جانب ہو نہ مغربی جانب، کھلے میدان میں ہو، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ درخت جو ہے یہ صبح و شام پورے دن سورج کی تمازت کو جذب کرتا ہے، اس کا روغن انتہائی تیز اور صاف اور شفاف ہوتا تھا گویا کہ بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہے، نارے بیتاب نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، اس انداز میں گویا کہ اس تیل میں بھڑک اٹھنے کے لیے ایک بیتابی کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ یہ تمثیل اگر کہیں اس دور میں دی جاتی تو شاید پیٹرول سے ایک زیادہ قریبی مفہوم جو ہے سامع کے ذہن تک منتقل کیا جا سکتا کہ بعض تیل تو وہ ہیں کہ جنہیں جلانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، مٹی کا تیل بھی ہے جو لیمپ میں یا لالٹین میں جل رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بتی کی ضرورت ہے، اس بتی کی وساطت سے وہ تیل جل رہا ہے، از خود وہ نہیں جلے گا۔ اور ایک ہے پیٹرول کہ وہ گویا بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اسے کسی واسطے کی حاجت نہیں، وہ تو دیاسلائی کو خود لپک کر لیتا ہے۔ یہ ہے نقشہ جو کھینچا گیا کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اس کا روغن بھڑک اٹھنے کو تیار ہے، قریب ہے کہ بھڑک اٹھے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو. اب اگر آگ چھو لے، نور علی نور، تو یہ نور ہے نور پر، روشنی ہے روشنی پر. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی اس روشنی اپنے اس نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تمثیلیں بیان فرماتا ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کی اصل حقیقت کو خوب جانتا ہے. یہ گویا کہ لفظی ترجمہ ہوا اس تمثیل کا. اب اس کے بعد اجزاء کو تو اپنے ذہن میں یوں بٹھائیے کہ نور ایمان کا مسکن، اس کا محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے. یہ قلب ہے جو ایک چراغ کے مانند ہے، ایک قندیل ہے روشن. اور طاق جو ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ ظاہری مشابہت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے سینے کی ہڈیوں کا پنجرہ جو ہے وہ ایک طاق کی شکل میں. کمشکاتن فیہا مصباح، اس میں وہ قلب مومن جو ہے وہ انوار ربانی کا محبت، انوار ربانی کا مرکز ہے، اس کی جلوگاہ ہے. کمشکاتن فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ کسی چراغ کو اگر گلوب میں کسی شیشے میں رکھ دیا جائے تو اس کی لو قائم رہتی ہے، ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لے کر نہیں جاتے، اور اس سے روشنی پورے چاروں اطراف میں یکسانی کے ساتھ سرایت کرتی ہے. اس لیے یہاں پر اس قندیل کے لفظ کا اضافہ کیا گیا، المصباح فی زجاجہ. اور الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اب یہ ایک چمکدار ستارے کے مانند ہے کہ جو انسان کے پورے وجود میں سرایت کر رہا ہے، جس سے نور، جس سے اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نور ایمان کے اجزائے ترکیبی کو بیان کیا گیا کہ یہ دو چیزوں سے مل کر وجود میں آتا ہے. ایک نور فطرت ہے جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہے، ایک نور وحی ہے جو خارج سے اس کی تکمیل کرتی ہے. ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. یہ ان لوگوں کی فطرت، ان کی صالح فطرت، ان کی فطرت صحیحہ اور سلیمہ کے لیے تمثیل ہے کہ جیسے ایک وہ تیل کے جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہوتا ہے، اسی طرح ان سلیم الفطرت لوگوں کے اندر ہدایت کی ایک طلب ہوتی ہے، اس کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے ایک انتہائی بے چینی اور بیتابی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے سبق میں دیکھ چکے کہ جیسے ہی ان کے کانوں میں کسی نبی کی دعوت آتی ہے وہ والہانہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی فطرت کے تیل میں کچھ آلائشیں ہوتی ہیں، ان کو ذرا جلانے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں، کچھ واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پردے اور حجابات ہیں جنہیں اٹھانے میں کچھ دیر لگتی ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فطرت کا روغن اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ اس نور وحی کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئینہ وحی، جیسے ہی وہ نور وحی جو ہے ان کے آئینہ قلب کے مقابل ہوتا ہے، ان کا وہ باطن جگمگا اٹھتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، یہ جب دونوں نور مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ نور پر نور ہے، یہ روشنی پر روشنی ہے، یہ نور ایمان کی تکمیل کا مرحلہ ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فطرت کا وہ روغن انتہائی شفاف، اخلاق انتہائی اعلی، شرک سے ابتدا ہی سے متنفر، کبھی بت پرستی کے لیے طبیعت میں کوئی آمادگی پیدا نہیں ہوئی، سچائی کا مجسمہ، خیر اور نیکی، لوگوں کی خدمت اور محتاجوں اور مسکینوں کی امداد، یہ تمام چیزیں بتمام و کمال پہلے سے موجود ہیں. وہ نور فطرت کا صاف اور شفاف روغن ہے جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے کہ ادھر سے نور وحی کی دیاس لائی آئی اور اس کو اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ نور علی نور. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے
ایمان کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش ضرور کیا، کچھ نہ کچھ لیت و لعل، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لہجے کے لیے بھی کوئی توقف نہیں کیا، فوراً تصدیق کر دی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر ان حقائق تک وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے نہیں تھے تو یہ فوری تصدیق کیسے ممکن ہوئی؟ معلوم ہوا کہ یہ نور فطرت ہے، جس طریقے سے کہ انسان کی ظاہری بصارت کے لیے آنکھوں کے اندر بینائی کا نور ہونا ضروری ہے اور خارج میں روشنی کا وجود ضروری ہے، اسی طرح اس بصیرت باطنی کے لیے جس کا نام ایمان ہے، انسانی فطرت کے اندر وہ استعداد کہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، وہ اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہو، اور پھر اس آئینہ فطرت کے سامنے جب نور وحی آئے تو وہ فوراً جگمگا اٹھے۔ یہاں جو الفاظ لا شرقیہ ولا غربیہ آئے ہیں، یہ بھی ایک اعتبار سے بہت عجیب معنی دے رہے ہیں۔ شرقی و غربی کی کیفیات سے جن لوگوں کے اذہان متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے امیجیٹ انوائرمنٹ اور اپنے عام نسلی یا قومی روایات میں جو لوگ اسیر ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کچھ دیر لگتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ بخارا نہ سمرقند۔ یہ کیفیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جن کی فطرت کا یہ شفاف روغن گویا کہ نور ہدایت کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی بڑی درخشاں ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جنم لے رہے ہیں جہاں آگ کو پوجا جا رہا ہے، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، پھر یہ کہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں اس مذہبی روایات جو ہیں سب سے زیادہ شدید ہیں، وہ ایک پجاری یا پروہت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن طبیعت کا وہ شفاف روغن بے چین کرتا ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، اسے نور ہدایت کی تلاش اور طلب ہے، وہ گھر بار چھوڑتا ہے، نکلتا ہے، ملک کو خیر باد کہتا ہے، شام کے علاقے میں آتے ہیں، وہاں وہ ایک عیسائی راہب کے پاس رہتے ہیں، زیر تربیت ہیں، کچھ تسلی اور کچھ تشفی ہوتی ہے، کچھ تسکین ملتی ہے۔ جب وہ عیسائی راہب انتقال کے قریب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ آخری نبوت و رسالت کا ظہور کھجوروں کے جھنڈوں والی سرزمین میں ہونے والا ہے اور اس کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، اگر تمہارے اندر طلب ہے تو ادھر کا رخ کرو۔ وہ عرب کا رخ کرتے ہیں اور اثنائے سفر میں قافلے پر ڈاکہ پڑتا ہے، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، غلام بنا کر لا کر مدینے میں بیچ دیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالی نے ان کی اس طلب صادق کو سفل فرمایا اور ان کی اس پیاس کی سیری کا اہتمام کر دیا کہ بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی ہو جاتی۔ یہ ہے وہ نور ہدایت، اس کی وہ طلب، اس کے بھڑک اٹھنے کی وہ بیتابی جو صالح اور سلیم الفطرت لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ اس تیل کے مانند ہے کہ جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو اور جیسے ہی نور وحی خارج میں آئے وہ فوراً اسے لپک کر قبول کر لے۔ اگلی آیات میں اب نقشہ کھینچا گیا ہے، جس طریقے سے کہ پچھلے سبق میں نور ایمان کے اجزاء ترکیبی اور اس کا تدریجن وجود میں آنا، ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے دو مراتب، اور اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا گیا عملی زندگی کا، جن لوگوں کا باطن اس نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے ان کی عملی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک بالکل دوسرا رخ سامنے آتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کا انسان مطلوب ان دونوں رخوں کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ورنہ شخصیت یک رخی رہ جائے گی۔ یہ نقشہ جو دوسرا رخ کا ہے وہ ان الفاظ میں سامنے آیا، فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام جپا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی صبح کے وقت میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی، رجال، وہ جوان مرد، وہ باہمت لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں نہ تجارت نہ کوئی خرید و فروخت باز رکھ سکتی ہے اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکات اور زکات کی ادائیگی سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس سب کے باوصف وہ ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس دن میں الٹ جائیں گی نگاہیں بھی اور جس دن کے الٹ جائیں گے دل بھی. یہ ہے وہ کیفیات، یہ ہے وہ نقشہ، یہ سوز و گداز کا نقشہ ہے، یہ ذکر الہی سے انس کا نقشہ ہے، یہ اللہ تعالی کے ذکر سے ہی انسان کے دل کا اور اس کی زبان کے معمور ہونے کی ایک کیفیت ہے. اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات، مساجد سے ایک محبت، گویا کہ اس میں وہ کیفیات ہیں بندہ مومن کی کہ جس میں اللہ تعالی کی یاد، اللہ کی یاد سے ایک انس، اللہ کے گھروں کی تعظیم، اور ایسا ان کے ساتھ تعلق قلبی کہ حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہو کہ گویا کہ اصل وقت وہ ہے جو ہم نے مسجد میں گزارا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی تسبیح و تحمید میں. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعتن یذلہم اللہ تعالی فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ، سات قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالی خاص اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ سایہ دے دے. اور ان سات افراد میں ایک فرد وہ بھی حضور نے گنوایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جو گویا کہ اس طریقے سے مسجد کی فضا سے مانوس ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی اپنے پانی میں مانوس ہے، وہ پانی سے نکل دی جائے تو ماہی بے آب ہوگی، تڑپے گی. اسی طرح ان کا اصل اطمینان اور سکون کا لمحہ تو وہ ہے جبکہ وہ اللہ کے گھروں میں تسبیح و تحمید میں مشغول ہوتے ہیں، نکلتے ہیں مجبوری کو اپنی معاشی ضروریات کے لیے، اپنی زندگی کے مصروفیات کے لیے، لیکن منتظر رہتے ہیں کہ کب پھر بلاوا آئے اور ہم حاضر ہو جائیں. یہ ہے جلوہ گاہ، یہاں وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے دل حقیقی ایمان سے منور ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان الفاظ میں مساجد کی ایک اہمیت بھی بیان ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. اگرچہ مساجد کی تعمیر میں زیادہ تکلف تو ہمارے دین میں پسند نہیں ہے، بھائی ہمارا یہ ضرور مطلوب ہے کہ ہر آبادی میں مسجد اس کی ایک بڑی مرکزی اہمیت کی حامل جگہ نظر آئے، ایک بلند تر جگہ ہو. بسا اوقات ریل میں سفر کرتے ہوئے یہ نظارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی گاؤں کے پاس سے آپ گزرے، اگر وہ جھونپڑیوں پر مشتمل ہے تب بھی وہاں ایک بڑی جھونپڑی یا ایک چھوٹا چائے کچی وہ دیواروں کی بنی ہوئی مسجد نظر آئے، لیکن وہ اس پوری آبادی میں نمایاں ہوگی، ممتاز ہوگی. یہ ہے ترفع کا اصل مفہوم، کہ وہ مسجد جو ہے مسلمانوں کے لیے ان کی آبادی میں ایک نمایاں حیثیت کے مقام کی حامل نظر آئے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی باطنی رفعت یہ بھی ہوگی، اس کی طہارت، اس کو پاک و صاف رکھنا. ان قہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ حضور کے ایک فرمان کے مطابق کعبے کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو پاک اور صاف رکھا جائے. یہ ہے وہ فضا جو ان لوگوں کی دلچسپیوں کا اصل مرکز ہے، وہ وہاں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ نوٹ کیجئے کہ غدو کا لفظ، صبح کا لفظ عربی قرآن مجید میں عام طور پر واحد کی شکل میں آتا ہے، اور آصال اصیل کی جمع ہے، اس لیے کہ شام کے وقت میں نمازیں متعدد ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ اصل میں شام کی چار نمازیں ہیں. لہذا قرآن مجید میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ غدو واحد ہوگا اور آصال اصیل کی جمع کی شکل میں آئے گا. صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح میں محو رہتے ہیں. رجال، وہ جمع مرد، یہاں در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا اگرچہ اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی رغبتیں جو ہیں وہ روکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبح سے بیٹھا ہوا ہو اور کوئی گاہک نہ آیا ہو کسی دکاندار کے پاس، اور عین جس وقت کے اذان ہو چکی ہو اور وہ نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ کر رہا ہو کوئی گاہک آ جائے، اور اس وقت اس کے ایمان کے لیے ایک امتحان کا مرحلہ ہو، رجال وہ جمع مرد جو اس پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، اور کوئی چیز، کوئی بیع و شرع، کوئی تجارت، کوئی دنیاوی مصلحت آڑے نہیں آ سکتی، انہیں روک نہیں سکتی، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نہ اللہ کی یاد سے، نہ نماز کے قائم کرنے سے، نہ زکات کی ادائیگی سے۔ یہ مضمون جو یہاں ان الفاظ میں وارد ہوا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہی ایک منفی اسلوب میں وارد ہوا ہے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں۔ وہاں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اہل ایمان تمہیں غافل نہ کر پائے اولاد کی محبت یا مال کی محبت اللہ کی یاد سے، جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا، جو ان چیزوں میں منہمک ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، وہی ہے کہ جو خسارے میں رہنے والا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جو ان تمام ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اپنی لو اپنے مالک کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، جن کے دل کو اصل راحت جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے مصداق ذکر خداوندی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے باوجود، ان کیفیات کے حامل ہونے کے باوصف، ان پر اللہ تعالی کے محاسبے، اللہ کے حضور میں حاضری، وہاں کی جواب دہی کا اتنا خوف طاری رہتا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس خشیت سے، اس خوف سے، اما من خاف مقام ربہ، وہ کہ جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس محاسبے سے لرزاں ترسا رہا، اس کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وجیب کیفیت کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہاتی ہے، وہ آج ہے کل نہ ہوگی، لیکن اس کا محاسبہ نہیں ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہے، کاش کہ میں ایک سوکھی گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس مقام پر پہنچ جانے کے باوجود ان کی کیفیت قلبی یہ ہے کہ وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے، جس دن کی شدائد ایسے ہیں، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، جس کے شدائد ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، جس دن کے الٹ جائیں گی آنکھیں بھی اور الٹ جائیں گے دل بھی۔ یہ ہے وہ کیفیات کہ جو اس ایمان کے نتیجے میں ان لوگوں کی کیفی، ان کی شخصیتوں میں، ان کی سیرتوں میں نمایاں ہوتی۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ لام لام عاقبت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ اللہ تعالی بدلہ دے گا انہیں بہت ہی اعلی، بہت احسن، بہت عمدہ ان کے اعمال کا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بھرپور صلہ، اور اس اجر و ثواب کے بعد وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، مزید انہیں دے گا اور دے گا اپنے فضل سے۔ فضل وہ ہے کہ جو اجرت سے زائد ہو، اجرت سے بڑھ کر ہو، اجر اور ثواب انسان کے اعمال کی مناسبت سے ہے، اس میں حساب کا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ کا فضل جو ہے بغیر حساب ہے، اس میں کسی حد و نہایت کا کوئی معاملہ نہیں، اس میں کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے گا دے گا۔ چنانچہ اس کی وضاحت فرما دی کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دے گا، یہ چونکہ فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ دیتا ہے اس دنیا میں بھی جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب دیتا ہے، اس کی دین جو ہے وہ کسی حساب کتاب کی پابند نہیں، اور آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا معاملہ بھی یہی ہوگا، جس کو دینا چاہے گا دے گا بغیر حساب۔ یہاں جو بات عرض کی گئی کہ اہم تر نقطہ یہ ہے کہ ایمان کی ماہیت اور حقیقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان آیات کے حوالے سے بھی سامنے آئی اور سورہ نور کی اس پانچویں رکوع کی اس تمثیل سے بھی سامنے آئی. اور دونوں مقامات پر جن لوگوں کے باطن میں یہ نور ایمان موجود ہو ان کی شخصیتوں کا خارجی پہلو ان کے سیرت و کردار کی جھلک دکھائی گئی. اور یہ دو بالکل مختلف نقشے ہیں کہ جو ان دو مقامات پر سامنے آتے ہیں. ایک میں جہاد اور قتال اور ایثار اور قربانی اور جد و جہد اور محنت اور ہجرت اور مصائب کا جھیلنا اور برداشت کرنا یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دینا, یہ ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ ہے ذکر خداوندی, نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی, صدقہ و خیرات میں اپنی محنت سے کمائی ہوئی اور گاڑھے پسینے کی کمائی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں صرف کر سکنا, اور پھر یہ کہ اس کے باوجود وہ خشیت الہی کا دل کے اوپر غالب رہنا. یہ دو کیفیات ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت ان دونوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیتوں میں ہمیں یہ دونوں رخ و تمام و کمال نظر آتے ہیں, اور یہی در حقیقت کمال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی گواہی دی تھی کچھ دشمنوں کے جاسوسوں نے جنہوں نے صحابہ کرام کے افواج کا پھر پھر کر مشاہدہ کر کے انہوں نے جو رپورٹ کی ہے اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار, یہ رات کے راہب ہیں دن کے شہ سوار ہیں, یہی ہیں کہ جو راتوں کو مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں, سجدے میں گرے ہوتے ہیں اور ان پر گریہ تاری ہوتا ہے, ان کی سجدہ گاہیں ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں, راتوں کو ان کے لشکر جہاں پڑاؤ کیے ہوتے ہیں وہ راہب خانوں کا منظر پیش کرتے ہیں, اور دن میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو شمشیر و سامان سے مسلح اور گھوڑوں کے پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے جمے ہوئے, گویا کہ ان سے بڑھ کر شہ سوار کوئی نہیں. دنیا نے فوجی بھی پہلے دیکھے تھے اور راہب بھی دیکھے تھے, لیکن راہب دن اور رات سب کے راہب ہی ہوتے تھے اور فوجی دن اور رات کا نقشہ ان کا ایک ہوتا تھا. بلکہ رات کو جہاں کسی فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا آس پاس کے کسی علاقے میں جو ایک غارت گری اور جو طوفان برپا ہوتا تھا اس کا سب لوگوں کو بخوبی اندازہ تھا, لیکن یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تربیت دادہ افراد تھے ان کا نقشہ یہ ہے کہ ان کی شخصیتوں میں یہ دونوں کیفیات بیک وقت موجود, دن کے وقت وہ شہ سوار ہیں اور رات کے وقت وہی ہیں کہ جو بالکل راہبوں کا نقشہ لیے ہوئے ہیں. ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار, اور در حقیقت ان دونوں مقامات پر ان کی شخصیتوں کی جو دو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد دو تمثیلیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ نور ایمان سے محرومی کی حالت, اس کے لیے یہاں دو تمثیلیں آئیں, اور یہ دو حالتیں ہیں کہ جو بظاہر ایک دوسرے سے متفاوت ہیں مختلف ہیں اگرچہ دونوں کی حقیقت ایک ہی. ایک تمثیل ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا باطن اگرچہ نور ایمان سے محروم ہے لیکن ان کی زندگی میں کچھ نیکی, کچھ خیر, کچھ خدمت خلق, کچھ خیرات, کچھ ثواب اور پن کے کاموں کے لیے اپنا پیسہ صرف کرنا, اس طرح کا کچھ نہ کچھ نقشہ نظر آتا ہے. کوئی چمک ہے چاہے وہ ملمے کی چمک ہو, کچھ نیکی کا منظر ہے چاہے وہ جھوٹ موٹ کی نیکی ہو, وہ صرف ظاہر کا ایک پردہ ہو جس کی حقیقت کوئی نہ ہو, لیکن بہرحال کچھ اعمال ہیں, کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خیر, کچھ بھلائی, کچھ ثواب اور پن کے کام کیے ہیں. اس حقیقت کو قرآن مجید اس تمثیل میں بیان کر رہا ہے, والذین کفروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, جو اس نور ایمان سے محروم ہیں, جن کا باطن اس نور ایمان سے محروم ہے, اعمالهم كسراب بقيعة, ان کے اعمال, اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کیا جا چکا ہے غالباً سورۃ العصر کے ضمن میں کہ عمل اور فعل میں فرق ہے. فعل کسی بھی کام کو کہیں گے, عمل وہ ہے جو کچھ محنت سے کیا جائے، مشقت سے کیا جائے، اور یہاں اس سے مراد ہیں نیکیوں کے کام، بھلائیاں، ثواب اور پن کے کام. اعمالہم کسراب بقیعت، سراب کے مانند ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو. یحسبہ الظمآن ماء، ظمآن بھی فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. وہ شخص جو انتہائی پیاسا ہے، شدت پیاس سے بیتاب، پانی کی طلب اس میں بے انتہا ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، اور وہ دور دیکھ رہا ہے کہ پانی ہے، سراب ہے، پانی نہیں ہے، لیکن اسے پانی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہانپتا ہوا اور گھسٹتا ہوا اس پانی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ جسے پانی سمجھ رہا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. یحسبہ الظمآن ماء، اس سراب کو وہ پیاسا پانی سمجھ رہا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ اسے کچھ نہیں پاتا، وہاں کوئی پانی نہیں ہے، اس کا مطلوب وہاں موجود نہیں ہے، جس خیال سے وہ وہاں تک پہنچا تھا اور نہ معلوم کس کس طرح گھسٹ کر پہنچا تھا، وہاں جا کر اس کی امید دم توڑ دیتی ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور وہ وہاں پاتا ہے اللہ کو جو اس کا حساب چکا دیتا ہے. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، اللہ جھٹ پٹ حساب بے باق کر دیتا ہے. یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جن کے دل نور ایمان سے خالی ہیں، جن کے باطن میں محبت الہی کا جذبہ موجود نہیں ہے، لیکن جو کچھ ریاکاری کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کے جھوٹے اطمینان کے لیے، کچھ نیکی کا، کچھ خدمت خلق کا، کچھ بھلائی کا، کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی یتیم خانہ ہے، کوئی کنواں کھود دیا گیا ہے، کہیں کوئی سرائے بنا دی گئی ہے، اس میں ریا کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، اور صرف اپنے اس ضمیر کی اس پیاس کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش بھی، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اس منتخب نصاب کے درس نمبر 2 آیہ بر کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ نیکی کی پیاس ہر فرد کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی طور سے اس کی تسکین کا سامان کرتا ہے. حقیقتاً جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین ہے، ان گڑ کی یہ پیاس تو صحیح طور پر جیسے کہ ایک پیاسے کو پانی مل جائے، واقعتاً اس طرح اس کی تسکین ہوتی ہے. لیکن جنہیں اس ایمان سے حصہ نہیں ملتا، وہ بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی ملمہ بنا کر بہرحال کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اور اس امید میں ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر کسی درجے میں کوئی موروثی عقیدہ ان کے ہاں آخرت کا بھی موجود ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ اگرچہ ہماری زندگی میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ہم اس طریقے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے شریعت کی ان حدود کو توڑا ہے، بھائی ہم نے بہرحال چندے دیے ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کیا ہے، یہ جو تکیہ رکھے ہوئے پہنچیں گے تو وہاں اللہ کی عدالت میں معلوم ہوگا کہ یہ سراب تھا، خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ان کے ان اعمال کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. اعمالہم کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اللہ تعالی کے حساب کی یہ سرعت اور آنے واحد میں معاملے کے چکا دینے ہی کی مثال آتی ہے اس حدیث میں جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، کہ تین اشخاص کا معاملہ سامنے آئے گا، ایک وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک وہ جو بہت بڑا عالم تھا اور اس سے بڑا علم پھیلا، ایک وہ کہ جو بہت دولت مند تھا اور اس نے دولت نیکی کے کاموں میں لگائی اور صرف کی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احسانات جتائے گا، کہے گا کہ تم کو میں نے یہ دیا اور تم پر یہ احسان کیا، بتاؤ تم کیا لے کر آئے. تو وہ اپنی اپنی چیزیں پیش کریں گے. وہ شہید جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اس پر اللہ فرمائے گا کذب تھا، تو نے جھوٹ کہا، انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ تیری شہرت کے ڈنکے، تیری شجاعت کے ڈنکے بچ جائیں، تیری بہادری کی تعریف کی جائے. وقد قیل، وہ کہا جا چکا، تعریف ہو گئی، وہی تیرا مطلوب و مقصود تھی، وہ تجھے مل چکی، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے. یہ ہے اللہ کا حساب, واللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. گویا کہ یہ تو وہ ایک وہ نور ایمان کی حقیقت سے محرومی کی وہ حالت ہے کہ جس میں حقیقی نیکی تو نہیں ہے, وہ نور اپنی اصل حالت اور اصل حقیقت کے ساتھ تو جلوہ فگن نہیں ہے, لیکن کچھ ملمے کی نیکی ہے, کچھ جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی موجود ہے. دوسری تمثیل میں اس آخری کیفیت کا تذکرہ کیا گیا جہاں وہ جھوٹ موٹ کی نیکی کا کوئی کی روشنی بھی موجود نہیں, کوئی ملمے کی چمک بھی موجود نہیں. او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, یا پھر ان کی مثال ان تاریکیوں کی سی ہے. ذہن میں رکھیے کہ والذین کفروا اعمالہم, یہ تمثیل انہی کے لیے, اہل کفر ہی کے لیے ہے. یہ دوسری تمثیل ہے اس لیے کہ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ ہو تو وہ تو ایک ہی بسیط حقیقت ہے, اس کے لیے جمع کا صیغہ نہیں آئے گا, اس کے لیے مختلف حالتیں نہیں آئیں گی. لیکن کفر جو ہے, جس طریقے سے کہ ظلمات کا لفظ قرآن مجید ہمیشہ جمع کی شکل میں لاتا ہے اور نور واحد, اس میں بھی ہم نے دیکھا نور علی نور, اور یہاں آگے ہم دیکھیں گے ظلماتم بعضها فوق بعض, تاریکی کے شیڈز مختلف ہو سکتے ہیں, روشنی تو ایک حقیقت واحدہ ہے. ایمان نور ہے, وہ ایک ہی وحدت ہے, لہذا اس کے لیے مفرد کا صیغہ ہر جگہ استعمال ہوگا, اور ظلمات کے مختلف شیڈز, اس کے مختلف درجات ممکن ہیں. ایک درجہ وہ تھا جس کا ذکر آ چکا, جس کی تمثیل بیان ہو چکی, اور دوسرا درجہ یہ ہے او کا ظلمات یا ان تاریکیوں کے مانند, فی بحر اللجین, جو ایک بہت ہی گہرے دریا میں یا سمندر میں ہوتی ہے, سمندر کی تہ میں, یغشاہ موجم من فوقہ سحاب, کہ ایک موج پر دوسری موج چڑھی آ رہی ہو, ڈھانپے ہوئے ہو ایک موج اور اس پر ایک اور موج اور اس پر پھر بادل بھی ہوں. اب یہ ایبسولیوٹ ڈارکنیس کے لیے ایک نہایت بلیغ اور نہایت فصیح تمثیل ہے, جس کے بارے میں ایک جگہ پڑھنے میں آیا کہ ایک فرانسیسی امیر البحر اسی تمثیل کی بنیاد پر ایمان لے آیا. اس نے یہ تحقیق کی کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمندری سفر کیا تھا, اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے پوری زندگی میں کوئی سمندری سفر نہیں کیا, تو اس شخص نے کہا کہ پھر یہ کلام ان کا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کے ذاتی تجربات میں یہ بات تھی کہ تاریکی کے لیے یہ تمثیل, اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ کو تمثیل ممکن نہیں. وہ تاریکی جو کسی انتہائی تاریک اور اندھیری شب میں سمندر کی گہرائیوں میں ہوتی ہے, موج پر موج چڑھی ہوئی ہو, یغشاہ موج من فوقہ موج, پھر یہ کہ اوپر بھی بادل چھائے ہوئے ہوں, چاند یا ستاروں کی کوئی روشنی بھی پانی میں منعکس نہ ہو رہی ہو, یہ ہے وہ تمثیل جس کو تعبیر فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکیاں ہیں بعض پر بعض, تہ بر تہ, تاریکیوں پر تاریکیاں. یہ اس شخص کا نقشہ ہے جس کی زندگی میں سوائے نفس پرستی اور شہوت پرستی کے اور کچھ نہیں, جس پر بخل کا بھی اس درجے تسلط ہے کہ اس کا کوئی ایک پیسہ بھی کسی محتاج اور مسکین کے لیے اس کی جیب سے نہیں نکلتا, جو خود پرستی اور نفس پرستی میں سر تاپا غرق ہو چکا ہے. تاریکیاں ہی تاریکیاں, اندھیرے ہی اندھیرے, روشنی کی کوئی کرن کسی طرف نہ ہو. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها, اس تمثیل کی ذرا اس کے نقطۂ عروج کا مشاہدہ کیجئے کہ وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا, جو ہمارے ہاں اردو میں محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا. ایک شخص اگر اپنا ہاتھ باہر نکالے, اسے سینس آف ڈائریکشن ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا ہاتھ کہاں ہوگا, اس کے باوجود اگر ہاتھ کو نہ دیکھ سکے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایبسولیوٹ ڈارکنیس ہے, انتہائی تاریکی ہے, روشنی کی کوئی رمق موجود نہیں. اذا اخرج يده لم يكد يراها, جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ تعالی ہی نے نور عطا نہ فرمایا ہو, جسے اس کی بارگاہ ہی سے روشنی نہ ملی ہو, فَمَا لَهُ مِن نُور, تو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اکثر و بیشتر یہ تین تمثیلوں کے پیرائے میں کہہ لیں یا ویسے نریشن میں, یہ تین درجے جو ہے وہ ضرور بیان کرتا ہے. پہلی تمثیل ایمان, اسلام, اعمال صالحہ, نور باطن, انسان کے قلوب و اذہان جو ہیں وہ نور ایمان سے منور ہوں, ان کے اعمال میں خیر ہے, خدمت خلق ہے, بھلائی ہے, نیکی ہے, صداقت ہے, انصاف ہے, عدل ہے. ایک یہ نقشہ ہے. دوسرا نقشہ وہ ہے کہ جو بالکل دوسری انتہا کا ہے, جس میں کہ انسان ہر خیر سے محروم, باطن بھی ویران اور تاریک, اور خارج جو ہے اس کے اندر بھی کوئی روشنی نہیں, اور ایک بین کا نقشہ ہے. کچھ ادھر بھی ہیں, کچھ ادھر بھی ہیں, کچھ نہ کچھ کسی درجے میں حقیقت کی شناسائی کا پہلو بھی نظر آ جائے گا, لیکن دوسرے درجے میں دوسرے ہی لمحے محرومی کا نقشہ سامنے آ جائے گا. چنانچہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی دو رکوع جو بہت ہی جامع اور بہت ہی بلیغ تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں قرآن مجید کے لیے, وہاں بھی تین قسم کے اشخاص کا بیان ہوا. ایک وہ لوگ جو اس قرآن کے نور ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والے ہیں, ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ مضمون چلتا گیا تا کہ بات یہاں تک پہنچی, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں تمثیل ان کے لیے کوئی نہیں آئی, لیکن نقشہ کھینچ دیا گیا, یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے صحیح طور پر جنہوں نے استفادہ کیا, جن کے باطن میں بھی وہ نور ایمان موجود ہے, اور جن کے خارج بھی, جن کی صبح و شام بھی, جن کے اوقات بھی ہر طرح کی نیکیوں سے معمور نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد بیان فرمایا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ بالکل دوسری انتہا ہے, وہ لوگ کے جو کفر پر اڑ چکے ہیں, جن کے آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں بگ چکی ہیں, جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں, جن کے کانوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں, جن کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر خیر سے بالکل محروم ہو چکے, جن کے بارے میں حضور کو فرمایا گیا کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, آپ ان پر محنت کریں چاہے نہ کریں, تبلیغ کے لیے اور افہام و تفہیم کے لیے کوشاں ہوں یا نہ ہوں, اب یہ لوگ راہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں, اب لوٹنے والے نہیں. اس کے بعد ایک بین کا نقشہ آیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم مانتے ہیں اللہ کو اور آخرت کو, لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے. یہ صرف ایک ظاہر کا ایمان ہے, یہ ایک ادعا ہے, یہ ایک دعویٰ ہے. ان کا باطن اس نور ایمان سے بالکل یکسر تہی اور محروم ہے. یہ لوگ در حقیقت لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, وما یخدعون الا انفسہم, لیکن یہ کہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. نہ اللہ دھوکہ کھانے والا ہے اور نہ ہی حقیقتاً اہل ایمان دھوکہ کھائیں گے, یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں. اور اس کے بعد اس دوسرے رکوع میں پھر دو تمثیلیں آئیں, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, یہ پہلے قسم کے لوگوں کے لیے تمثیل ہے, وہ لوگ جو یکسر محروم ہو گئے, جن کے ہاں ایمان کا کوئی دعویٰ بھی نہیں, اقرار بھی نہیں, ابو جہل اور ابو لہب کی قسم کے افراد. ان کے لیے فرمایا مثلهم, ان کی مثال ایسے ہے, كمثل الذي استوقد نارا, جیسے وہ شخص کے جس نے آگ جلائی, آگ روشن کی, فلما اضاءت ما حوله, تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو, ذهب الله بنورهم, اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور وہ لوٹنے والے نہیں. یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو علامہ اقبال کے ایک شعر میں تشبیہ آئی ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. ایک قافلہ ہے بھٹک رہا ہے اندھیرے میں، راستہ نہیں مل رہا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کوئی اللہ کا بندہ آگ روشن کرتا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گمراہی کے تاریکیوں میں بھٹکنے والے قافلہ انسانیت کے لیے جنہوں نے آگ جلائی، اور وہ آگ جو ہے اس نے ماحول کو روشن کر دیا. اب ماحول منور ہو گیا، فلما اضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم، لیکن عین اس وقت جبکہ ماحول میں خارج میں وہ روشنی موجود میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی بینائی سلب کر لی. یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے. ان کے تعصبات، ان کی خواہشات و شہوات جو ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ بن کر پڑ چکی ہیں، ان کی وہ چودراہٹیں اور مفادات کہ جو ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ چکی ہیں، وہ ان کو محروم کیے دے رہی ہیں اس ہدایت سے کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماحول کو منور کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ دوسری تمثیل ہے اس بین بین کے لوگوں کی، کچھ دیکھتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی دیکھتے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل سکتے، آسانیوں کا دور آتا ہے کوئی ایک دو قدم بڑھا لیتے ہیں، جہاں ایثار کا مطالبہ آیا، جہاں قربانی کا مرحلہ آیا، ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کی کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ایسے کہ جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اس میں بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اس میں بادل کڑک بھی رہے ہیں، وہ گرج اور کڑک اور چمک کی کیفیت میں. ان لوگوں کا حال یہ ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی ہوتی ہے وہ کچھ چل لیتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، جب پھر اندھیرا آتا ہے، پھر کوئی قربانی کا وقت آتا ہے، پھر کوئی مرحلہ آتا ہے ایثار کا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں ٹھٹک کر. یہ ہیں وہ لوگ، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت کو بالکل سلب کر لیتا، لیکن یہ کہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. جو جس مقام پر رہنا چاہتا ہے، اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، وہ اس انتہا پر چلا جائے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کا اتباع کرے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے نقش قدم کی پیروی کرے، اس کے بھی اسے اختیار دیا گیا. چاہے تو ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ اور عقبہ ابن ابی معیط جیسے بدبختوں اور کور بختوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، اس کا بھی اسے اختیار ہے. اور چاہے تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے متبعین کی فہرست میں شامل ہو جائے کہ لا الہ الا ہا ولا الہ الا، چاہے تو وہ اپنی نفس پرستی ہی میں غرق ہو کر رہ جائے، کوئی خیر کوئی نیکی دکھاوے اور ملمے کی بھی اس کی زندگی میں نہ رہے، اور چاہے تو یہ ہے کہ کچھ دکھاوے کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں کر کے اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرے، اور کچھ لوگوں کو بھی اپنی نیکی کا یقین دلائے، اور چاہے تو وہ مجسم بندے مومن کا کردار اختیار کرے جس کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک طرف جہد، جد و جہد اور کوشش اور محنت اور جہاد اور قتال اور ہجرت اور جان و مال کی قربانیاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی یاد، اس سے اپنے دلوں کو منور رکھنا، اس سے اپنی زبانوں کو تازہ رکھنا، اور ان کو ہمیشہ ان کی زبانیں جو ہیں ان کے آباد رہیں، ان کے اوقات ذکر خداوندی سے، نماز کے قائم رکھنا، زکات کی ادائیگی ہے، اور اس کے باوجود خشیت الہی کا غلبہ ہے، اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے لرزاں و ترزاں رہنے کی کیفیت ہے. ایک یہ نقشہ ہے، ایک وہ نقشہ ہے، ایک بین بین کی یہ کیفیت ہے. سورہ نور کے اس پانچویں رکوع اور سورہ بقرہ کے ابتدائی دو رکوعوں میں ان کیفیات کو کچھ تمثیل کے پیرائے میں، کچھ نیریشن کے پیرائے میں، یہ حقیقتیں ہیں کہ جو قرآن مجید مختلف اسلوب سے، مختلف اندازوں سے سامنے لاتا ہے. لیکن بہرحال انسان کے لیے یہ تینوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے، اور چاہے تو کفران نعمت کا راستہ پکڑ لے، اور چاہے تو ان دونوں کے مابین بھٹکتا رہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.